الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفع المؤمنين سيدنا ومولانا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين درود به محمد صلى الله عليه
وسلم
انتہائی خوشی اور فرحت کا مقام ہے کہ ایک مادر علمی میں ایک علمی درسگاہ میں ایک ایسی شخصیت کا دن منایا جا رہا ہے کہ جس نے سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کیا اور محمد علی جناح یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم میں یوم حسین منعقد کرنا در حقیقت ہم سب کی زندہ دل و زندہ ضمیر ہونے کی علامت ہے. افسوس سے یہ کہ محمد علی جناح کے پاکستان میں جہاں آج امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، محمد علی جناح یونیورسٹی میں کم سے کم ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے یوم حسین کو منعقد کر کے ان طلبا و طالبات کے ساتھ اس کا انعقاد کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ امام عالی مقام کی اس فکر، ان کے راستے، ان کی منطق، ان کی اساس اور ان کی تحریک کربلا کے حمایتی ہیں بلکہ اس میسج کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. یہ کوئی روایتی مجلس نہیں ہے، یوم حسین کوئی عام سا خطاب نہیں ہے، عام سا دن نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس یوم حسین میں آپ کی یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں یا دوسرے اساتذہ ہیں وہ یہاں کیوں نہیں موجود ہیں. بہرحال بہتر تو یہ تھا، شاید سے یہ تھا کہ اس اسٹیج پر، ان نشستوں پر ان کا بھی وجود ہوتا، وہ بھی اس دورانی فضا سے مستفید ہوتے. دو تین موضوعات میرے ذہن میں تھے کہ جن کو میں زیر بحث لانا چاہتا تھا اور ابھی تک میں فائنل نہیں کر سکا ہوں کہ مجھے کون سے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نوجوانوں کی طرف سے اس یوم حسین کو منعقد کیا جا رہا ہے، دوسری طرف خود تحریک کربلا کے علل اسباب ہیں، اور تیسری طرف موجودہ زمانے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ سے بالکل بہت ہی دوستانہ ماحول میں اگر میں کہوں کہ آپ سب جو حضرات یہاں موجود ہیں میرے علاوہ، یقیناً آپ عمر مجھ سے ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں، علم ہو سکتا ہے کہ میں نے دو کتابیں زیادہ پڑھی ہوں، لیکن آپ ایک چیز میں مجھ سے سب سے آگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے اور آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے، یہ کوئی روایتی جملے نہیں ہیں، یہ کوئی خوش آمدینہ کلام نہیں ہے کہ جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے، آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے. اس نوجوان کی قدر کیجئے، اس ٹائم کی قدر کیجئے. دنیا میں ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ممکن ہے، چاوی کی ڈپلیکیٹ بن سکتی ہے، شناختی کارڈ کی ڈپلیکیٹ بن سکتی ہے، شیشہ ٹوٹ کے جڑ سکتا ہے، لیکن جوانی کی ڈپلیکیٹ ممکن نہیں. گیا وقت دوبارہ لوٹتا نہیں آتا، اور نہ ہی ہمیں خطابت کے جوہر دکھانا ہے. میں ایک سادہ سا طالب علم ہوں آپ کی طرح، چاہتا ہوں کہ جو نکات میرے ذہن میں ہیں، جو میرے سامنے कागज पर मैंने यहाँ लिखे हैं नोट्स की सूरत में, उसको आप तक मुंतकिल करूँ। आपकी सवाल का ताल्लुक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। मेरे पास तकरीबन 30 मिनट का वक्त है, जिसमें से 5 मिनट गुजर गए, 25 मिनट इंशाल्लाह आपको मजीद अहमत देंगे। देखिए बात का बात होता ये कि इंसान कहने कुछ चाहता है, कहता कुछ है और सुनने वाला समझता कुछ है। कहते हैं कि एक शायर किसी बादशाह के पास पहुंचा, उसने बादशाह की मदहसना में बड़े जमीन आसमान मिला दिए, बड़े तीर मारे उसने। बादशाह बड़ा खुश हुआ शायर सुनकर, उसने कहा कि बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कल आना, कल हम तुम्हें इनाम देंगे। अब शायर आदमी बेचारा सुन नहीं सका, बादशाह खुश हुआ है हमारे कलाम से, बादशाह पता नहीं क्या इनाम देगा। अगले दिन बहरहाल जैसे तैसे ये दरबार पहुंचे और लाइन में लग गए। खैर नंबर आया, बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह की तो आदत होती है गुजरी हुई रात की बात याद नहीं रहती, तो कलाम कहाँ से याद रहेगा। इन्होंने बड़ी मुश्किल से याद दिलाया कि बादशाह सलामत हमने आपकी खिदमत में कलाम पेश किया था जो आपकी मदरसाना पर मबनी था। तो बादशाह के देखो हिसाब बराबर हो गया, कल तुमने एक बात कही थी हम खुश हो गए, हमने एक बात कही थी हम खुश हो गए। योम हुसैन कोई ऐसा दिन नहीं कि जिसमें मैं एक बात कहूं और आप नारा लगा दें खुश होकर चले जाए। यहां से फर्ज कीजिए कि हमें यहां से कुछ ऐसी चीज लेके उठनी है, कोई ऐसा नुकता लेके उठना है कि जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे। और यही वो कदम था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उठाया। आप और बहरहाल ये बरादर जो कह रहे थे कि कोई नहीं उठेगा, तो मेरी तरफ से मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मेरी क्लास सबसे आज़ाद क्लास होती है। और बहरहाल इन्होंने पहले ही वो नुकता कह दिया कि मोबाइल जो है अपना ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें। तो वरना तो मैं तकरीर से पहले यही कह देता हूँ कि अगर आप कोई पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म या कोई अहम कौमी शख्सियत नहीं, तो बराह करम अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। बहरहाल ये तो उन्होंने मेरे से का काम कर दिया, लेकिन आप मेरी स्पीच के दौरान उठ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। बेदारी यकवा शऊर आगाही दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि उस अंधेरे माशरे में, उस माशरे में कि जहां इंसानी अखलाकी और इलाही अकदार को पामाल किया जा रहा था, 11 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, 61 हिजरी में करबला बनी। इन 50 सालों में आया वो कौन सा काम हुआ था कि बात यहां तक आई कि लोग नवासे रसूल को कत्ल करने की तरफ हो गए। 50 सालों में ऐसी कौन सी बात उन्होंने हुई थी, ऐसा कौन सा वाकया पेश आया था, ऐसा कौन सा इनकलाब था कि जिसने लोगों के अंदर मौजूद इस्लाम की तालीमात को धुंधला कर दिया था, लोगों के जहनों में मौजूद, लोगों के कलूब में मौजूद। पहले गुफ्तगू जब आगे बढ़ेगी टाइम के साथ साथ तो हम उसको आपके सामने जिक्र करेंगे। वो क्या असबाब थे जिसकी वजह से, वो कौन से इकदाम थे कि जिसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस फिजा को मिटाने के लिए, उस गैर इस्लामी गैर इलाही गैर इंसानी सकाफत को मिटाने के लिए कि जो यज़ीद की जानिब से पेश की जा रही थी अंजाम दी। और वो तौहीदी माशरा कि जो खुदा के आखिरी नबी खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियादें रखी, वो तौहीदी माशरा किस नहज पे गामजन हुआ कि मक्का और मदीना जैसे इस्लामी शहरों में गवैयों, मुगनियों और आलाते मूसीकी इस्तेमाल करने वालों का जुमगटा रहने लगा। यजीद जैसा शराबी जानी फासिक फाजिर शख्स मसनद रसूल पे आ बैठे। अगर आप تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ تاریخ طویل اٹھا کے دیکھیں، تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھیں جو اہل سنت مولانا نے لکھی ہیں، یہ دوسرے علماء اہل سنت نے جو یزید کا حال بیان کیا ہے، اگر وہ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان 50 سالوں میں اسلام کی اس خلافت کو، اسلام کی عطا کردہ امامت کو، انسانوں کی ہدایت اور رہبری کو موروثی ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خدائی، دین خدائی کی جگہ دین آبائی کو نافذ کیا جا رہا تھا، انسانی اقدار کو مٹا کر غیر انسانی اقدار کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں ہم حسن علیہ السلام قائم کرتے ہیں آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی 108ویں آیت میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ انا بصیرتی على بصیرتی انا ومن اتبعنی، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کس طرح؟ بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ۔ رسول اکرم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، جس معاشرے کی داغبیٹ ڈالی تھی، بنیاد رکھی تھی، وہ ایک توحیدی معاشرہ تھا۔ یہ توحیدی معاشرہ کیا ہوتا ہے، صرف ایک چھوٹے سے ایکسپریمنٹ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے سب اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں۔ 9th کلاس میں یا 10th کلاس میں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا۔ وہ ایکسپریمنٹ یہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ توحید جو ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم نے رکھی تھی، وہ توحیدی معاشرہ کیا تھا اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا فرق، اتنا بڑا انحراف کسی معاشرے میں کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ ایکسپریمنٹ پہلے میں بتا دوں، اس کے بعد میں اس کی تدبیر کروں گا اپنے مثال کے ذریعے سے، اس کے بعد میں آتا ہوں اسی معاشرے پر، اسی ماحول میں جو 61 ہجری سے پہلے کرتا۔ آپ ایک سورس سے، ایک ٹارچ سے لائٹ روشن کریں، اس کو جلائیں اور اس کا اینگل مثال کے طور پر چھت کی طرف ہو، جب یہاں سے لائٹ جائے گی تو چھت پہ ایک آئینہ رکھیں آپ اس طرح، تو کیا ہوگا؟ وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوگی، منعکس ہوگی نیچے کی طرف، ایک خاص زاویے سے۔ پھر جہاں پر یہ لائٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک آئینہ رکھیں، یہاں سے لائٹ دوبارہ ریفلیکٹ ہو کے اپنے اس سورس، اس منبع کی طرف جائے گی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، وہاں پر بھی ایک آپ آئینہ رکھیں، 3 آئینے رکھ دیا آپ نے۔ اب یہ نور کا یا لائٹ کا ایک سائیکل ہو گیا، شروع ہو گیا۔ آگے یہ مثال سمجھ میں آ گئی، بہت چھوٹی سادی سی ہے۔ اب اس روشنی کی جگہ انسان رکھیں، اس اوپر والے آئینے کی جگہ خدا رکھیں، اور اس الٹے ہاتھ والے آئینے کی جگہ آپ معاشرہ رکھیں۔ جو انسان صحیح طریقے سے خدا تک پہنچے گا، صحیح طریقے سے، شرط یہ صحیح طریقے سے، صوفیزم نہیں، لبرلزم نہیں، نام نہاد عرفانزم نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، صحیح راستے سے خدا تک پہنچے گا تو اسے کہاں آنا چاہیے؟ معاشرے میں۔ جو معاشرہ نور خدا سے منور ہو تو وہ معاشرہ خود بہت انسان کامل پیدا کرتا ہے، یہ ایک توحیدی معاشرہ۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج، ہماری بم دھماکوں کو، مسلمانوں کے قتل عام کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے، عبادت سمجھی جاتی ہے۔ کیا یہی معاشرہ تھا جس کی بنیاد رسول اکرم نے رکھی تھی؟ رسول اکرم نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ صحیح راستے سے خدا تک پہنچو، قرآن اہل بیت کے راستے سے، خدا سے نور لے کر اپنے معاشرے میں اترو، معاشرے کو نورانی کرو، تو معاشرے کا ہر فرد مسلمان اور مومن اور خدا پر اعتقاد رکھنے والا ہوتا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس معاشرے میں جب خلافت اور امامت ملوکیت میں تبدیل کیا گیا، انسانی اقدار کو تبدیل کیا گیا، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں۔ کیوں یہ قیام عمل میں آیا؟ اس لیے کہ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اب بات صرف نماز ہی کی نہیں، بات صرف روزے کی نہیں، کیا امام حسین علیہ السلام نماز کا حکم دینا چاہتے تھے. یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اریدو ان امر بالمعروف و انہی عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ نیک کاموں کا حکم دو برائیوں سے روکوں. تو کیا امام حسین علیہ السلام معاشرے کے کسی ڈھنگ یہ کہنا چاہتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے, یا کسی خاتون سے کہنا چاہتے تھے ہمارا حجاب مکمل نہیں ہے, یا کسی صدر فروش سے یہ کہتے کہ تم کم بولتے ہو, یا کسی اور شخص سے کہتے کہ تم اسلامی احکامات عمل نہیں کرتے؟ نہیں, یہ تمام چیزیں تو جاری ساری تھی, لیکن جو چیز نقصان دیکھ رہی تھی, جو چیز جس چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا وہ اسلام کی روح تھی, جس کو شافعی کے پڑھتے پڑھتے بعد جب اصول یزید تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے با خدا حسین نے دین کو بچا دیا. کہ جب بات جڑوں تک آ پہنچی, اصول یزید تک آ پہنچی, کہ جب یزید نے قرآن جو موجود ہے اس کو سیاست آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, گستاخ رسول شاطم رسول کے خلاف بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں علماء کی طرف سے, سیاستدانوں کی طرف سے. بہرحال میں نہ کسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ شاطم رسول کی بات ہے تو کائنات کا اور طالب اسلام کا سب سے بڑا شاطم رسول خود یزید تھا. اس کے وہ اشعار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نہ کسی وحی کا قائل تھا, نہ کسی نبوت کا قائل تھا, اور نہ ہی کسی وحی کا اعتقاد رکھنے والا تھا. امام حسین کا سر جب اس کے سامنے قشن موجود تھا, اسے بھی عربی کرتے ہوئے کیا شر پڑتا ہے, لا یتقدم ہاشم بن ملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہی یزید کے اخبار کیا کہتا ہے کہ بنو ہاشم نے اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا, ایک ڈرام رچایا تھا, نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی فرشتہ قرآن لکھنا دے. تو جب بات یہاں تک آ پہنچی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اس فریضے کو ادا کرتے ہیں جو فرض تھا. مثال کے طور پر نماز مغرب واجب ہے, جی واجب, نماز عشاء واجب ہے, لیکن کیا بھی واجب نہیں, جب وقت داخل ہو جائے گا نماز مغرب عشاء کا اس وقت واجب ہو جائے گی. عمل بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا واجب تھا جو زمانۂ رسالت میں آپ سے واجب تھا. جب سے اسلام آگے بڑھا ہے, جب سے اسلام نے اپنی بنیادیں مستحکم کی, اس وقت سے واجب تھا, لیکن وہ وقت نہیں آیا تھا کہ جس کو اجتماعی دور پر اس طرح انجام دیا جائے. اور یہ دور وہ دور تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس الہی فریضے کو انجام دیا اور یزید کے سامنے پیغام حق کو پہنچایا. کیوں کربلا تھی, کیوں لوگ پیغام رسالت کو بھول گئے؟ لوگ قرآن پڑھتے تھے لیکن روح قرآن سے آشنا نہیں تھے, لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن روح نماز سے آشنا نہیں تھے, حج بجا لاتے تھے لیکن روح حج کی ان کو خبر نہیں تھی. اقبال کہتے ہیں مسجد بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ اتنے سال عبادت کرنے کے باوجود مسلمان مسلمان نہیں بن سکے, بہترین ٹکر مارنے والے, چکر لگانے والے, بھوکے رہنے والے تو بن گئے لیکن حقیقی مسلمان نہیں بنے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور وہ الہی اور آفاقی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ 50 ہجری میں کون سا ایسا واقعہ ہو رہا ہو؟ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں پہ ہم نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کے مسلمانوں سے ملاقات کی, بیٹھے گفتگو کی, تو وہاں پر بہر دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی رہی, مسلمانوں میں اکثریت اہل سنت کی ہے تو وہاں پر اکثریت اہل سنت کی تھی, لیکن وہ سب کے سب عاشق اہل بیت رسول تھے, رسول اللہ کے اہل بیت. بلکہ یہاں تک نائجیریا کی ایک ہمارے سنی مسلمان بھائی نے ہمیں نعتیں نہیں پڑھ کے سنائی تھی, مجھے بڑا تعجب, وہ کہیں گے کہ ہمارا سلسلہ روحانیت جو ہے وہ حضرت علیہ السلام کی ذریعہ بنتا ہے اور یہ نعتیں علی اس نے باقاعدہ پوری پڑھ کے سنائی. تو یہ مثلا میرے والد کی جو نوٹس تھے اس میں یہ موجود تھی, ان کی جو ان کے پرانی کتابیں تھیں. تو اہل بیت سے عشق محبت موجود ہے, مثال کے طور پر عبید بن کعب کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑا نام ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں بیٹھا تھا, امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ نے بڑے عجیب طریقے سے امام حسین کو سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور عربوں کی یہ روایت تھی کہ کسی بڑے آدمی کا نام لے کے نہیں پکارتے تھے, اس کی کنیت کے ساتھ پکارتے تھے. اب پانچ سال بچے کی کیا کنیت ہوتی ہے؟ کنیت در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام پر مثلا اس کو حضرت علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن تھی, اس لیے بڑے بیٹے امام حسن تھے ان کا ابو الحسن کہا جاتا تھا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. تاریخ عرب میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, کسی بڑی شخصیت نے, وہ بھی رسول اللہ رسول اکرم جیسی شخصیت, ایک تین سال چار سال پانچ سال بچے کو اس کی کنیت کے ساتھ پکارے. اور اس کے بعد عجیب جملہ, یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں نقل, اہل بیت کا پیغام, ان کا احترام, ان کی فضیلت اہل سنت کی بہت زیادہ. ہمیں اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ اس طریقے سے اہل بیت کو پہچانوائیں, ان کو متعارف کرائیں, روشناس کرائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے. لیکن ہماری جو مجلسوں کا طرف کار ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ ہم اہل سنت کو اپنی دعوت دے سکے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے اہل سنت آتے تھے, ابھی بھی آتے ہیں, لیکن وہ ریشو نہیں ہے جو پہلے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو اپنے آپ سے دور کیا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا زین السماوات والارض, اے آسمان زمین کی زینت تم پہ سلام ہے. تو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں, عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے مکتوب علی یمین العرش ان حسین نصف الہدى وسفینۃ النجاۃ, حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبید بن کعب نقل کر رہے ہیں. تو اہل سنت کیا اہل بیت کا بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا احترام ہے. خود امام شافعی جو اہل سنت کے چار بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں, امام شافعی یعنی چار بڑے امام وہ ہیں ائمہ اربعہ جنہوں نے اہل سنت کی فقہ کی بنیادیں مستحکم کی ہیں. فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ درود بھیجی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت آپ کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کر دیا ہے, اور آپ کی عظیم القدر منزلت کو بیان کرنے کی صرف اتنا کافی ہے کہ جو شخص درود نہ بھیجے آپ پر نماز اس کی نماز نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اہل بیت کے مقام اہل سنت کیا بہت زیادہ بہت احترام. آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم جنہوں نے امام حسین کو اپنے دوش پر سوار کیا, اپنے کندھوں پہ سوار کیا, جس در کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعاد الرسالہ, جس علی کے لیے کہا, آخر کیا وجہ ہے کہ آج اسی رسول کی بیٹی کی قبر پنہا اور گمشدہ ہے, چھپی ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک ظلم ہے. حضرت علیہ السلام جب شہید ہوئے تو چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے شہید ہوئے مسلمانوں کے درمیان, لیکن 100 سال تک حضرت علیہ السلام کی قبر مسلمانوں سے چھپی رہی. کیوں؟ کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ چوتھے خلیفہ کی شہادت ہو جائے اور 100 سال تک تقریباً ان کی قبر لوگوں سے پنہا ہو؟ یہ بھی ظلم ہے. یا حضرت زہرہ پر جو ان کی صاحبزادی تھی ان پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے؟ یہ بھی ظلم ہے. یا نواس رسول امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تھی, یہ بھی ظلم ہے. اور سب سے بڑھ کر خود امت کے افراد آئیں اور بقصد قربت حسین کو قتل کرنے کی درپے ہو جائے. آخر وہ کون سا انقلاب تھا کہ 50 سالوں میں درجہ بدرجہ اس صورت حال تک پہنچ گئے تھے کہ لوگ قتل حسین کو عبادت سمجھنے لگے. بڑے بڑے مفتیوں نے فتوے دیے. اور عجیب منزل یہ ہے کہ 40 ہجری میں حضرت علیہ السلام کی شہادت ہوئی, 61 ہجری میں یعنی 21 سال بعد حضرت علی کی صاحبزادیاں بیٹیاں اسی شہر میں جہاں مسلمانوں کا 14 خلیفہ موجود تھا قیدی بنا کر لائی گئیں, لیکن کوئی شخص اپنی زبان پر ہر بھاگ لانے سے نہیں کہتا, گریز کرنے لگا. کیوں؟ یہ ظلم نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ انقلاب یہ تھا, وہ تبدیلی یہ تھی, وہ انحراف یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا تھا. ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی بتائیے زندراج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک شخص کے سامنے برائی کا عمل انجام دیا جاتا ہے, وہ اسے دل سے برا سمجھتا ہے, زبان سے اس کے خلاف بولتے ہیں, ہاتھوں پیر سے اسے روکتے ہیں, اس نے ایک اچھائی کو پایا. دوسرا وہ شخص ہے جس کے سامنے کوئی گناہ کا عمل انجام دیا جائے, وہ اسے دل سے برا سمجھتا ہے, زبان سے اس کے خلاف تبلیغ کرتا ہے لیکن ہاتھ سے نہیں روکتا, اس نے دو اچھائیوں کو پایا. تیسرا وہ شخص ہے جو اسے دل سے برا سمجھتا ہے, ہاتھ سے نہیں روکتا, زبان سے نہیں روکتا, اس نے ایک اچھائی کو پایا. اور ان کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے, جب اس کے سامنے کوئی برا عمل انجام دیا جاتا ہے تو نہ دل سے برا سمجھتا ہے, نہ زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے, اور نہ ہاتھوں پیر سے اسے روکتا ہے. یہ ہے مرتداش. اس زمانے کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ہم سے کیا کرتے ہیں, ہمیں اس سے کیا لیں, اس کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. ایک پھول لگانے پہ کوئی پھول چمن باہر تھوڑی آ جاتی ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے, اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ہوائی جہاز میں کہیں پرواز کر رہے ہیں, آپ کے برابر کوئی دیوانہ آپ پہ بیٹھ جائے, وہ جہاز کی کھڑکی کے شیشے توڑنے لگے, تو آپ کہیں جہاں بھی تو ان کا انفرادی پھیلے ان کو توڑ دیتے, ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی, جلدی اس کو توڑ دیں, فوراً پکڑ کے اس کو حملے کے حوالے کریں کہ بھائی یہ تو دیوانوں کے پورے جہاز کو لیٹ ڈوبے گا, وہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تو ان کو لیٹ ڈوبے گا والی مثال ساگر آتی ہیں آپ کو. یا کوئی دیوانہ کشتی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنے لگا, آپ کے ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی, اور تیزی سے ہم انجام دیجیے, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو پوری کشتی کو ڈبو دے گا, یہ انفرادی فیل نہیں اجتماعی فیل ہے. جب انسان معاشرے میں آ گیا, جب انسان اسلام کے دامن میں آ گیا, تو اس کا ہر فیل ایک انفرادی سے نکل کے اجتماعیت میں شامل ہو جائے گا. وہاں پر یہ ذمہ داری ہوئی تھی کہ لوگوں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا, لوگوں نے دنیا کو خرید لیا تھا, دین کو بیچ دیا تھا, لوگ کترانے لگے تھے, بھائی ہمیں کیا, ہمیں تو اپنی نمازوں سے کام ہے. ان کی نمازوں سے ہی امام حسین کو شہید کیا, ان کی تلاوت قرآن سے امام حسین شہید ہوئے. جو چیز امام حسین کی تحریک میں ہمیں نظر آتی ہے, ان کی کربلا میں نظر آتی ہے, وہ ذمہ داری کا تعین ہے, بر وقت صحیح فیصلہ ہے. امام حسین چاہتے تو یمن نکل جاتے, یا دوسرے علاقوں میں نکل جاتے, جہاں کے چاہنے والے بھی تھے, محب بھی تھے, شیعہ بھی تھے, لیکن آپ نے کربلا بنانے کے لیے, پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے وہ قدم اٹھایا. بہرحال میرے پاس صرف تقریباً 3 منٹ ہیں. آپ نے ایک نظریاتی جنگ بنیاد رکھی, یہ حق و باطل کی جنگ تھی لیکن حقیقت نظریات کی جنگ تھی, یزیدیت اور حسینیت کی جنگ تھی. ہر دور میں انسان یزیدیت کے اور حسینیت کے مظاہر کو اپنے زمانے میں دیکھ سکتا ہے. عالم کفر اور عالم اسلام, یہ جو آج ہم تہذیبوں کا تصادم دیکھ رہے ہیں, آج جو ہمیں سویلائزیشن, آج جو ہمیں ثقافتوں کی جنگ نظر آ رہی ہے, یہ دراصل کربلا سے شروع ہوئی ہے, یہ دراصل اسلام کی ابتدا سے شروع ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ دو نظریات کی جنگ ہے, نہیں ہے کوئی معبود, پہلے تمام طاقتوں کا انکار ہے, بعد میں خدا واحد کا اقرار ہے. کربلا تمام طاقتوں کا انکار کرنے کے بعد خدا واحد کی وحدانیت کو بیان کرنے والی ہے. صحیح اور بر وقت فیصلہ, شعور اور آگاہی کے ساتھ قدم اٹھانا, یہ ہم سے کا پیغام ہے. پھر 30 منٹ مکمل ہو رہے ہیں, بس جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی, سورہ توبہ کی 12 آیت ہے, التائبون العابدون, توبہ کرنے والے, عبادت گزار, سیاحت کرنے والے, رکو انجام دینے والے، سجدے پہ اپنی پیشانی رکھنے والے، نیکیوں پر حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور خدا کی حدود اور اس کے قانون کا حفاظت کرنے والے. نو صفات بیان کی اس کے بعد بشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت ہے کہ جو عبادت گزار بھی ہوں، تائب اور توبہ کرنے والے بھی ہوں، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے بھی ہوں، سیاحت کرنے والے بھی ہوں، رکوع سجود کرنے والے بھی ہوں، نیکیوں کا حکم بھی دیں اور برائیوں سے روکیں. نو صفات کو بیان کرنے کے بعد خدا تعالیٰ مطلب وہ بشیر المؤمنین، بشارت و مومنوں کو جن بھی یہ صفات پائی جاتی ہے، تمام کی تمام صفات امام حسین امام علی مقام میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نظریاتی جنگ میں مرزا زینب بھی شامل ہیں، سکینہ بھی شامل ہیں، رقیہ بھی شامل ہیں، حبیب ابن مظہر جیسا پورا شخص بھی شامل ہے. اس لیے کہ نظریاتی جنگ میں ہر سن و سال کے فرد کو لیا جاتا ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ نظریاتی جنگ اور دوسری جنگوں کو مقابلہ کروں گی، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ تقاضے کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے. اور یہاں پر امام حسین کا میسج یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو ہم یہاں پر امام حسین کا یوم حسین منانے آئے ہیں، تاکہ ہم بھی امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے، امام حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے، امام حسین کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بھی انقلاب لانے کی کوشش کرے. اور یہ بہترین زمانہ ہے میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ بہترین زمانہ ہے اپنے اندر کے انقلاب لانے کا. امام خمینی فرماتے تھے کہ جب تک جوان ہو، جب تک جوانی تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو اپنے اندر ایک اندرونی انقلاب لا سکتے ہو. امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ اپنے اندر ایک انقلاب لاؤ، اپنے اندر ایک پوری دنیا اور انجمن بن جاؤ. یہ بہترین زمانہ ہے، نوجوانی کے دوران بہترین زمانہ ہے. کم سے کم ہم اس دور نوجوانی میں اپنی اس عالم شباب میں کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہیدان کربلا کی کسی ایک صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. وہ ایک صفت، ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے زہر عاشور کو ارشاد فرمایا تھا، انی احب الصلاہ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نواز رسول، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. بس اگر ہم یوم حسین منا رہے ہیں، اگر ہم کی سیرت پہ چل رہے ہیں، تو پھر یوم حسین منا کر اپنے گھروں کو سونا چاہیے، بلکہ یہاں سے اس تحریک کا آغاز ہونا چاہیے کہ ہم میں ہر شخص نماز کو اہمیت دے. امام حسین در حقیقت اس سیاہ دور میں یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص بیدار اور آگاہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر منزل پر، ہر قدم پر، ہر ملاقات میں، جہاں پر بھی آپ کو موقع ملا، اپنا تعارف کرایا. اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے مقصد کا تعارف کرایا اور اپنی اس تحریک کے نتیجے سے آگاہ کیا، تاکہ انسان اپ ڈیٹ ہو کر، انسان آگاہ ہو کر، انسان شعور کے ساتھ آگے بڑھے. ایسا نہ ہو کچھ لوگ کہ امام حسین کے ساتھ آ گئے تو ہم شہید ہو گئے. نہیں، امام حسین کی جگہ اگر ان کا کوئی بھی صحابی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح اپ ڈیٹ ہوتا کہ جس طرح امام حسین اپ ڈیٹ تھے، وہ بھی اسی طرح آگاہی اور شعور کے ساتھ قدم اٹھاتا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام اٹھا رہے تھے. یہ وجہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، کسی اور کو نہیں ملے، اتنے بڑا اصحاب، اتنے ایثار کرنے والے، قربانی دینے والے اصحاب. بس دوستو، امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ انسان کسی بھی دور میں ہو، اگر وہ حق پر ہے، اگر وہ خدا کا نام لینے والا ہے، اگر وہ اسلام کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حق پر افراد کی کمی سے ڈرے نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ باطل کی طاقت سے خوف زدہ نہ ہو. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احد الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ خدا کے علاوہ کسی اور طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے. اور آج آپ دیکھ لیں حزب اللہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم حزب اللہ کی حمایت نہیں کرتے، حزب اللہ شیعہ جماعت ہے، لیکن حزب اللہ نے وہ کام کیا ہے. آج فلسطین کے نہتے غازیوں نے غزہ کے مسلمانوں نے وہ کام کیا ہے جو حسین ابن علی نے کیا تھا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی. وہ اسرائیل جس کا خود کھڑا کیا تھا منی خان نے ایک عرصے تک کہ اتنی بڑی فوج ہے, اتنی بڑی طاقتور فوج ہے, لیکن 33 دنوں میں حزب اللہ نے اس کے جنازہ نکال دیا. یا غزہ کے نہتے مسلمانوں نے ان کو شکست سے دو چار کر دیا. درود محمد اس وقت ضرورت ہے کہ اسی آگاہی اور شعور کے ساتھ ضرورت ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے, عالم کفر کے سامنے کھڑے ہوں. ضرورت اس بات کی ہے جس طرح امام حسین کے ساتھ بہت سارے اصحاب شامل تھے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر جہاد کیا, یزید کے خلاف قیام کیا, اور اپنی شہادت کے ذریعے سے, اپنی مظلومیت کے ذریعے سے, اور اپنے پیغام حق کو پہنچا کر اسلام کا بیمہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو حسین بنا رہے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ دل ہیں, ہم انسانیت رکھتے ہیں دل میں, ہم ہر مظلوم انسان سے اس کی حمایت کا حق ادا کرتے رہیں گے. امام حسین مظلوم تھے, صحابہ اکرام مظلوم تھے, اہل بیت علیہ السلام مظلوم رہے بیتی بنا کر. لہذا ہم ہر دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت, اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا مکتب, ہمارا عقیدہ, ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو ہم اس کی حمایت کریں گے, دنیا کا کوئی بھی ظالم ہم اس کی مخالفت کریں گے. بس دوستوں, امام حسین کا پیغام آزادی و شعور کا پیغام ہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کا پیغام ہے. آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں, آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی کیا ڈیوٹی ہے. اگر ہر انسان اپنے آپ کو, اپنے وظیفے کو, اپنی ذمہ داری کو پہچان لے تو صحیح معنی میں حسینی بن سکتا ہے. حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, حسینی ہونے کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس راہ پہ چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امام حسین کو اپنا امام اور مقتدا قرار دیا ہے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا ہیرو قرار دیا ہے. عیسائیوں کو دیکھیے, یہودیوں کو دیکھیے, بت پرستوں کو دیکھیے, مسلمانوں کے تمام فرقوں کو دیکھیے, ہر شخص آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو سراہتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حریت کا پیغام دیا ہے, آزادگی کا پیغام دیا ہے, دشمن طاقتوں سے اپنی دین کو بچانے کا پیغام دیا ہے, اپنے نفس کو غلام نہ بنانے کا پیغام دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کربلا بنا کر جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ ہے کہ ہم آزاد رہیں, لیکن کس کے ساتھ؟ خدا کی بندگی کے ساتھ, خدا کے دین پہ چلتے ہوئے آزاد رہیں, نہ کسی کو غلام بنائیں نہ کسی کے غلام بنائیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام, اور بات آ گئی ہے تو یہاں پر جتنے بھی شیعہ طلبہ طالبات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, یہاں ایک سنت بھی موجود ہے, علماء بھی موجود ہیں, کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس طریقے پر تجدید نظر کرنی چاہیے کہ جو امام حسین کا غم بنانے کا طریقہ ہے, کہ اس میں بہت ساری ایسی بدعتیں شامل ہو گئی ہیں, بہت سی ایسی خرافات شامل ہو گئی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور میں اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ جہاں اصلاح کی بات ہے وہ ہم اپنے مکتب کی یا اپنے مکتب کے لوگوں کی کچھ رسومات کی ان کے طور طریقوں کی اصلاح کی بات نہ کروں. ضروری ہے کہ پھر ہم عزاداری کو ان خرافات سے پاک کریں جو شامل ہو گئی ہیں, ان بدعتوں سے پاک کریں جو شامل ہو گئی ہیں, تاکہ ایک دفعہ پھر جس طرح سے 30 سال پہلے مسلمان مل کر, شیعہ سنی مل کر امام حسین کا غم مناتے تھے, مجالس میں آتے تھے, جلوس میں آتے تھے, وہ آئیں بیٹھیں اور اس در سے, اس درگاہ سے, اس عظیم ہستی سے مستفید ہو سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری عزاداری, ہمارا لب و لہجہ, ہماری مجالس, ہمارا پیغام ایسا ہو جو مسلمان قبول کرتے. میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا احترام تمام مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے, اہل بیت کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ضروری اس بات کی ہے کہ ایک دفعہ مل کے بیٹھیں, سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. امام حسین در حقیقت سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے آئے تھے. بس دوستوں, یوم حسین ایک مقدمہ ہے. یوم حسین اس عظیم راستے کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس پہ ہم نے قدم رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ اب آئندہ سال یوم حسین اور دس سفر کو, بلکہ یوم حسین آپ کے ہر دن میں شامل ہونا چاہیے. کل یوم عاشورا وہ کل ہر دن کر بلا, آپ کا ہر دن عاشورا ہو, ہر دن ہر زمین کر بلا ہو, یعنی آپ اس مقصد کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کریں کہ مجھے حق کا ساتھ دینا ہے, مجھے اسلام کا ساتھ دینا ہے, مجھے اسلام کو بول بالا کرنا ہے. یزیدیت مرد آباد کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت سے انکار, دنیا کی ہر سپر پاور سے انکار, خواہ وہ اسرائیل ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ برطانیہ ہو, کوئی بھی سپر پاور, سب کا انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ ہے اسلام کا درد, لا الہ الا اللہ امام حسین اور کربلا کا درد, کہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے خدا کے, نہیں ہے کوئی معبود اور پرستش کے لائق ہستی سوائے خلق عالم کے. لہذا یوم حسین منا کر ختم نہیں ہو جائے ہماری جد و جہد, بلکہ یہاں سے یوم حسین ہماری زندگی کے ہر دن میں شامل ہو, اور ہر دن کا نصب و لین وہی نصب و لین جو کربلا والوں کا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.